اسی طرح چیزیں چلا سکتا. تو کسی بھی مظلوم آدمی، مظلوم فرد، قوم، کسی بھی معاشرے میں یہ کہنا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی اور عقل پر غصہ غالب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بستیاں جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کی ظلم کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ کا معاملہ تھا. ہر حال میں مظلوم ہونا اچھا ہے، ہر حال میں اچھا ہے، کسی بھی معاملے میں ظالم سے بہرحال مظلوم اچھا ہے. ایسے نہ ہو کہ انسان ظالم بن جائے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق براہ راست ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، معاذ مظلوم کی بدعا سے اپنے آپ کو بچانا، لیس بین اللہ بینہ ہوا بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں رہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. اسی طرح جو طلاق ظلم پر مبنی ہوتی ہے، ایک طلاق تو صحیح ہے، ایک طلاق جو ظلم پر مبنی ہوتی ہے اس نے کوئی قصور نہیں کیا، اس کی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، خام خام اسے طلاق دے رہا ہے، اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظلم پر مبنی طلاق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں میں آ جاتا ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْبَعْدَحِينَ، میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر تو صبر کر لے. مطلب یہ اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ تو تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اللہ جب اس کے ساتھ ہے نا، اللہ سے تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. اب یہ وقتی طور پر اس نے اپنے جذبے میں کام کر لیا، اپنا تفوق، برتری، مردانگی دکھانے کے جوہر ہی وہی ہوتے ہیں. الحمد للہ آج کل جہاں سامنے کوئی مظلوم مل جائے بس ساری بردانگی آ جاتی ہے. اب یہ حرکت اس وقت کر لی، 5 سال بعد 10 سال بعد کبھی، اور الحمد للہ کبھی کبھی ظلم اتنا شدید، اتنا شدید انتقام اپنے ساتھ لاتا ہے کہ موت ایمان کے علاوہ ہو جاتی ہے. موت ایمان کے علاوہ ہو جانے کا مطلب یہ کہ آخرت ساری برباد کر دی. یہ تھوڑا سا نقصان ہے، یہ نقصان ضائع ہوا 50 سال کے بعد ہوتا. ایسے ہی زندگی بچوں کا کھیل نہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس نے حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا، اور حجاج ابن یوسف آیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو سکا لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں جو حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا ہم یوں کریں گے. تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش 3 دن کے بعد جب اتاری گئی تو وہ لوگ کہتے ہیں جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کا ہاتھ جب دھونے میں شروع کیا ہم نے غسل تو ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کونی سے الگ، بازو سے الگ ہوا، اور بازو کو ہاتھ لگایا تو کونی سے الگ ہو گئی، لاش ایک طرح سے گل گئی تھی. تو ان کی والدہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو بس اسے پانی بہا دو. تو ہم نے پانی بہایا اور ان کی تدفین ہو گئی. تو حجاج بن یوسف آیا ان کی والدہ کے پاس اور کہنے لگا کہ اسماء دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو اسماء رضی اللہ عنہ خود بھی انتقال فرما گئی کچھ دن بعد. تو کہنے لگی اور میرے بیٹے نے تیرے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا تیرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ابن زبیر نے، میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، اسے قتل کیا، 3 دن اس کی سولی پہ لاش لٹکی رہی اور دفنانا بھی ہماری اجازت سے ہوا. انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی. تیرے ساتھ تو یہ کیا میرے بیٹے نے. یہ ہے وہ چیز کہ جب کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو دوسرے معنی میں اب کبھی کبھی اپنی آخرت کو تج دے رہا ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ایسے چکر میں پڑے ہی نہ. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے وعدہ ہو چکا تھا، انبیاء علیہ السلام سے وعدہ ہو گیا تھا، اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہمارا وعدہ ہے ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس لیے انسان یہ آیات بتاتی ہے یہ آیات کہ اپنے معاملے کو سنجیدگی کی حد تک سوچتا رہے کہ مجھ سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو زیادتی ہو جائے، ایسے نہ ہو کوئی اور بات ہو جائے. ایک فکرہ کبھی کبھی انسان زیادہ کہہ دیتا ہے اور حق اس کا بنتا نہیں ہوتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک تیلی ہے نا آگ لگانے کے لیے وہ کہاں سے کہاں تک آدمی کو پہنچا دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بستیاں ہلاک کی گئیں یہ بھی ظلم کر رہی تھی، ہر ایک بستی کے مظالم تھے اور اس کی پاداش میں خدا کا عذاب ان پر نازل.
اب جو قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قبل اس کے کہ اس قصے کی اصل حقیقت بیان کی جائے اور آیات اور ان کا ترجمہ اور یہ باتیں کہی جائیں، ایک بات بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کو حقائق کا علم ہو اور اسے اس بات کا ادراک ہو کہ صحیح اور غلط چیزوں میں کیا فرق ہے تو اللہ ایسے ایسے اسباب ذرائع اور وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ عام حالات میں ان کا ادراک کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اور خدا کے نظام میں کسی انسان کی چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا آدمی کیوں نہ ہو اس کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے اس نظام میں دخل دے سکے اس کائنات کی ہر چیز کے متعلق انسان اگر یہ جانچنا چاہے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے تو یہ بالکل ناممکن ہے حتیٰ کہ خود اپنی نجی زندگی کے متعلق اور نجی زندگی میں بھی پوری زندگی نہیں ایک سال ایک مہینہ حتیٰ کہ کبھی ایک دن کے متعلق انسان جاننا چاہے کہ یہ کام کیوں ہو گیا یہ بات کیوں ہو گئی یہ بات کیوں ہو گئی تو وہ اس کی اصل حقیقت کی کھوج نہیں لگا سکتا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی ٹکرا جاتی ہے ساری زندگی لگا رہے اس کام میں کہ اس ایکسیڈنٹ میں حکمت کیا تھی تو ممکن ہے کسی حد تک وہ دریافت کر سکے اس کی اصل گنا اور اصل میں کھوج لگا لے کہ اللہ کا اس میں کیا مصلحت تھی اللہ کے سامنے کیا حکمت تھی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جوان لڑکا ہے اور بھری جوانی میں موت واقع ہو جاتی ہے اپنی جگہ ہے ماں اور باپ کا جذبہ اور ساری چیزیں مگر اللہ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت کیوں دے دی تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر ہر چیز کی علت دریافت کر سکے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور بالکل اسی طرح کسی معاملے میں اللہ جب رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کسی کی اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فلاں بات اس طرح ہو سکتی ہے تو وہ رہنمائی بھی ایسے عجیب و غریب طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کی فہم اور ادراک سے بالا ہوتی ہے اس کی مثال کے لیے ہم آپ سے ایک بات واقعہ بیان کریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حملہ کیا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور انہیں رپورٹ یہ دی گئی کہ دشمن نے قلعے میں دو مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی رصد کا بندوبست کر رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں انہیں ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ آپ لوگ باہر کھڑے رہے وہ اندر اپنا کام ان کا جاری ہے سارا نظام تو خالد رضی اللہ عنہ اس سے بڑے تنگ ہوئے اور اب جو قلعے کے قریب جاتے تھے تو اوپر سے آگ پھینکتے تھے اور ہتھیار استعمال کرتے تھے اس طرح قلعے کو فتح کرنا قریب جا کے مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا اور دروازے کھلنے کی کوئی صورت بن نہیں رہی تھی اب وہ کیا کئی دن گزرے وہ ایک دن خیمے میں آئے کھانا کھانے کے لیے تو روٹی تھی نہیں سالن تھا انہوں نے کھایا اپنا کام کر لیا دوسرے دن پھر ایسے ہوا تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا روٹی نہیں تو انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ تم روٹی کیوں نہیں رکھتے میں نے تو اس لیے برداشت کر لیا کہ انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ تین دن سے روٹی نہیں اس سے کہا حضرت میں تو روزانہ روٹی اپنے معمول کے مطابق رکھ کے جاتا ہوں جیسے آپ کو کھانا پہلے ملتا تھا ویسے اب بھی خالد رضی اللہ عنہ حیران ہوئے ان کا روٹی کدھر جاتی ہے تو انہیں شبہ ہوا کہ یہ دشمن کی کوئی سازش نہ ہو جنگ کے حالات ہیں خدا جانے کھانے میں زہر ملائیں کیا کریں کیسے روٹی غائب ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے خیمے کے سامنے گڑا کھدوا لیا اور اس میں اس طرح چھپ کے بیٹھ گئے کہ کچھ پتہ نہ چلے کسی کو کہ اس خیمے کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے
پر بیٹھے رہے اور انہوں نے دیکھا مقررہ وقت پہ نوکر آیا, اس نے روٹی رکھی, سالن کئی برتن میں رکھا اور چلا گیا. وہ دیکھتے رہے, پھر کچھ دیر کے بعد ایک کتا آیا اور اس کتے نے وہ روٹی نکالی اور بھاگ گیا. تو خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اچھا یہ کتا روٹی لے کے جاتا ہے, لیکن انہوں نے کہا ایک آدھ دن میں ممکن ہے یہ ایسے ہو گیا ہو, ذرا اور دیکھتے ہیں. دوسرے دن تیسرے دن وہ اسی طرح رہے اور کتا آتا تھا اور روٹی لے جاتا تھا. تو خالد رضی اللہ عنہ اس کے کتے کے پیچھے ایک دن چلے اور کتا ایک سوراخ تھا اس میں گھس گیا, تو یہ وہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا باہر تو نکلے گا. دن گزر گیا, رات گزر گئی, کتا باہر نہیں آیا. تو خالد رضی اللہ عنہ سے بہت تعجب ہوا انہیں, اور انہوں نے اگلے دن پھر دیکھا کتا روٹی لینے کے لیے آیا. تو وہ پہلے سے انہوں نے دستہ اپنے ساتھ پہنچ کر رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا اس سے چلو اور اس زمین کو کھودو. زمین کو انہوں نے کھودا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو روشنی آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے, آگے بڑھ. اور کافی بڑا گھڑا کھود کر جب وہ آگے گئے تو انہیں احساس ہوا کہ اوہ یہ دشمن نے ایک سرنگ بنا رکھی ہے قلعے کے اندر سے, یہ جو جنگل میں راستہ نکل رہا ہے تاکہ اگر انہیں شکست ہونے لگے تو وہ بھاگ کے اس راستے سے جنگلوں میں فرار ہو جائے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے پورے اطمینان کے ساتھ فوج کو لیا, تیاری کروائی اور اسی راستے سے وہ قلعے کے اندر چلے گئے اور قلعے والے حیران کے خالد کی طرف سے آ گئے. تو جب اللہ نے کسی انسان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے اور کوئی بات خود اسے مطلوب ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے ایسے عجیب و غریب ذرائع پیدا کر دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ایک بات تو یہ, اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کے ہر ہر واقعے کی کھوج لگانے بیٹھ جانا اور ہر ہر چیز کی حکمت, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس 15ویں پارے کے آخر پر سورہ کہف جو مسلسل چل رہی ہے کئی ہفتے سے, اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قصہ بیان فرمایا ہے. اور یہ ایسا قصہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی 2 جلدوں میں 15 مرتبہ سے زیادہ ذکر کیا. اور یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ قرآن میں اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ہے, اس جیسا دوسرا واقعہ ہے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا لوگوں کو اور قرآن بھی پڑھا, تو آپ نے فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ صبر کرتے تو ہمیں کچھ اور باتیں پتہ چلتی. 20 آیات ہیں اس قصے کی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے شروع یہاں سے فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور جب موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, میں پاس نہیں آؤں گا چلنے سے سفر کرنے سے یہاں تک کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں. اور امضی عقبا, اگرچہ کتنا ہی زمانہ لگ جائے کتنی مدت بیت جائے میں چلتا رہوں گا. اور اصل اس کی یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے واضح سے ایک مرتبہ انہوں نے تقریر کی تو لوگ بہت متاثر ہوئے. تو کسی نے مجمع میں سے اٹھ کے کہا کہ حضرت آپ سے زیادہ بڑا عالم بھی دنیا میں کوئی ہے؟ اب بات تو واقعی سچ تھی, تو پیغمبر تھے اتنے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے کہا نہیں. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. جب کسی انسان کا رتبہ بڑھ جائے تو اس مقام کی حفاظت بڑی ضروری ہے. جب بچہ گلی میں چل رہا ہو, عام بچہ, وہ کچھ بھی کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن جب وہ باپ کے سامنے ہو تو بیٹا ہونے کا جو مقام ہے اس کی حفاظت ضروری. اگر وہ اپنے بیٹا ہونے کا اعتبار نہیں کرے گا, اس کا خیال نہیں رکھے گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کہ وہ اپنے مقام سے گر جائے. ادا ہے وہ تو والد کو کہہ سکتا ہے کہ تم بہت گلے ہو, نالائک ہو, ایسے ہو ایسے ہو, لیکن بیٹا نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اس کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا مقام. بالکل ٹھیک اسی طرح جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس کا کہ انسان اپنے مقام کو خود پہچانے کہ میں اب کیا کر رہا ہوں پیدل چلتا رہے گرے گا تو کیا ہوگا چوٹ لگے گی خون بہ جائے گا اور اللہ خیر کرے اس دن جس دن ہوائی جہاز پہ بیٹھ گیا اس دن جو گرے گا تو پھر کیا ہوگا تو اس مقام کا اعتبار ضروری ہے جس مقام پہ بیٹھ کر وہ بات کر رہا ہے اور اگر اس مقام کو نہیں پہچانے گا تو لوگ کہیں گے صاحب یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی آپ کس مقام پہ بیٹھ کے کیسی گفتگو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقام کے آدمی تھے اس موقع پر یہ جواب دینا کہ یہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور یہی چیز ہوا کرتی ہے ہر اس انسان کے ساتھ جسے اللہ اپنی پہچان دے دے اور خدا اپنے ساتھ تعلق کسی کو نصیب فرما دے اور پھر وہ انسان اپنے مقام کو نہ پہچانے پاؤں کے نیچے کنکر آ جائے اینٹ آ جائے روڑا پتھر آ جائے فرق نہیں اتنا زیادہ پڑتا اور اسی کا ہزارواں حصہ اگر آنکھ میں چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے کہ ارے آنکھ میں پڑ گئی یہ چیز کیا ہوا وجہ یہ کہ آنکھ کا مقام اتنی نزاکت کا ہے کہ وہ اس پتھر کا ہزارواں حصہ بھی برداشت نہیں کرتی مقام کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ حل عطا علیک اشد یوم من احد احد سے زیادہ سخت دن کوئی آپ پہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں طائف کا دن اور طائف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے اور خون اتنا بہ گیا کہ پاؤں کے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے اور زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جوتوں کو الگ کیا پاؤں سے تو جم گیا تھا خون جوتے الگ نہیں ہو رہے اب یہ ساری چیز اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں کھولتے پانی میں ڈال دیا گیا بظاہر ان کا مقام بڑا ہوا نظر آتا ہے جو اپنی جان سے ہی گزر گئے مظاہر لگتا ہے انہوں نے زیادہ قربانی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کڑا وقت مگر کم درجے کا مظاہر ایسے لگتا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اس پہ خون کا ایک قطرہ وہ حیثیت رکھتا تھا اللہ کے ہاں جو شاید ہزاروں جانے بھی اتنی حیثیت نہ رکھتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ایسے کیجیے کہ میرے ایک بندے کے پاس جائیے اور وہاں جا کر دیکھیے کیا ہو رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس بندے کی جگہ بھی بتا دیں کس جگہ پہ وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلائی کچھ نشانیاں ایک تو یہ بتلایا کہ وہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے ایک یہ بتلایا کہ وہاں جب تم جاؤ گے تو میرا بندہ ایک چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہوگا پاؤں کے نیچے بھی دی ہوگی سر کے نیچے بھی دی ہوگی اور تیسرے یہ بتلا دیا انہیں کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو دیکھو اس جگہ پر مچھلی اپنے ساتھ ایک تل کے رکھ لینا وہ مچھلی سمندر میں چلی جائے جب تو تم سمجھنا یہی کہیں وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک نوکر ایک خادم تھے یوشع بن نون اور یوشع بن نون جو تھے یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے بعد میں نبوت عنایت فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ سے موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے تالمود میں یہودیوں کے ہاں بھی یہ قصہ ہے اور یہودیوں نے قرآن پاک پہ جو اعتراضات کیے ہیں جیوز نے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قصہ اصل میں تورات میں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے موسیٰ اس کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے قرآن میں داخل کر دیا وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے ہیں یہ موسیٰ تو وہ ہیں جو ہمارے آبا و اجداد میں آتے ہیں تو یہودیوں نے سوری تفصیل سے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چار مقامات ایسے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اس زمانے کے بڑے اچھے لوگ تھے جینیس تھے برین تھے جو اس زمانے کے انہوں نے مل کے لکھ لی اور اس میں سے یہودیوں کے ہاں ایک اعتراض یہ بھی ہے, جوئش انسائیکلوپیڈیا میں بھی ہے یہ اعتراض, جو ڈی کا جو اب آیا ہے اس میں بھی یہ اعتراض ہے, اور تالمود جو ہے یہ یہودیوں کے مذہبی کتاب اس میں بھی ہے. اسی لیے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے, باقی اس کے دلائل بہت ہیں کہ وہ نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو تحریف ہوتی چلی آئی ہے اس نے خود ان کتابوں کو غیر مستند بنا دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح نہ ہوتی تو پھر تو کوئی چانس تھا تو کوئی اور ہوتا. تو ان کے ساتھ جو نوجوان تھا انہوں نے اس سے کہا کہ ہم چلتے رہیں گے مسلسل یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف آراء لکھی ہیں. نیل اور فرات کا سنگم جہاں ہے یا تو یہ وہ جگہ ہے, سوڈان میں جہاں سے نیل دریائے نیل شروع ہوتا ہے وہاں پر دو شاخیں آ کر ملتی ہیں دریاؤں کی. زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ سوڈان کے قریب قریب کا قصہ ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے تو مصر سے سوڈان کا فاصلہ یہ انہوں نے طے کیا. بعض رات کا خیال یہ ہے کہ اندر اسپین کا قصہ ہے یہ, اور اسپین میں جہاں سمندر آپس میں مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے. ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل اس کی لکھی ہے, کوئی بھی جگہ ہو سب تاریخ کی چیزیں, اور تاریخ وہ پلاسٹر آف پیرس آپ نے سنا ہوگا وہ ایسا ہی ہے, اس سے جو چاہیں آپ بنا لیں. تاریخ کا مواد تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہر آدمی اس سے اپنے اپنے دلائل لے کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ ہم اس مقام پر پہنچے, اور غمز یا وقوع یا جتنا مرضی وقت گزر جائے. وقف عربی میں کہتے ہیں 80 برس کو, جیسے 10 برس کے لیے ڈیکیڈ استعمال ہوتا ہے ویسے حکم ان کا 80 برس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن محاورے میں مراد یہ ہے کہ ہم چلتے ہی رہیں جتنی بھی مدت اب لگ جائے. یہ الفاظ اور الفاظ کو اصل معانی میں نہیں لیا جاتا, وہ محاورے میں جو استعمال ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مقام پر الفاظ کو اصل معانی میں مراد دیا ہے وہ وجہ کچھ اور ہے, اور وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا. عبداللہ ابن ابی تو منافق تھا بہت بڑا, اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ان کی اتنی تھی کہ اپنا کرتا اتار کے دیا اور فرمایا اپنے والد کو کفن دینا, اور خود عبداللہ ابن ابی کو قبر میں اتارا اور اپنا لعاب مبارک تھوک اس کے منہ میں ڈالا. تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ منافقین کے بارے میں بہت سخت تھے. دو آدمیوں کے بارے میں کئی جگہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کنا نعرف المنافقین, منافقت کا پتہ ہمیں چل جاتا تھا ببغض علی, جو علی کی مذمت کرتے تھے رضی اللہ عنہ کے ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ آدمی منافق ہے, ضرور اسے کوئی نہ کوئی دکھ پہنچا ہوگا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے. یا عمر رضی اللہ عنہ جو ان کی مخالفت کرتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ عمر نے کوئی سچی بات کی ہوگی, تو ہی تو یہ منافق آدمی اتنے دل میں لا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عمر رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نہ جنازہ پڑھیے. اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے دعا کریں ان منافقوں کے لیے ہم نہیں بخشیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 70 مرتبہ ہی کہا نا چھوڑ جنازہ پڑھنے سے مجھے, میں 71 مرتبہ مانگ لوں گا اللہ. تو وہ جو رحمت کا غلبہ تھا طبیعت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس وجہ سے 70 اور 71 کا آپ کرنا, وہ بھی سمجھتے تھے کہ 70 سے مراد جتنا مرضی آپ کہیں. اور پھر اس کے بعد جو وہی نازل ہوئی ہے وہ اس عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا تصلی علی احد منہم مات, ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے خبردار کبھی آپ ان کا جنازہ نہ پڑھ کے, اور جنازہ پڑھنا بھلا تقم علی قبرے, آپ ان کی قبر پر جا کر کھڑے بھی نہیں ہوں گے. فاسقون, یہ منافق مرے ہیں اس لیے آپ کو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جتنا عرصہ لگ جائے ہم چلتے رہیں. فلما بلغا, اللہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں پہنچے مجمع بینہما, اس جگہ پر جہاں دو دریا مل رہے تھے, نسیا اوتہما, دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے, فاتخذ سبیلہ فی البحر, اور بنایا مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں, سرابا اور سرنگ بنا کر وہ مچھلی دریا میں چلی گئی. ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسے کیجئے ایک مچھلی تل کے اپنے ساتھ رکھ لیں اور اس موقع پر ایک نشانی ایک چیز جو ظاہر ہوگی کہ دسترخوان خود بخود کھل کے مچھلی جو تلی بھی ہے یہ چھلانگ لگا کے پانی میں چلی جائے گی اور پانی میں جو گزرے گی جہاں جہاں سے وہاں پر ہم سرنگ اس کی بنا دیں گے جیسے شیشے کی نلکی بن جاتی ہے ایسا ایک راستہ بن جائے گا اور جہاں یہ علامت پوری ہو جائے آپ سمجھیے کہ یہیں کہیں وہ اللہ کا بندہ ہے ہمارا بندہ جہاں ہمیں بھیجنا مقصود ہے. اس قسم کے جتنے واقعات ہیں جنہیں آپ معجزہ کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں اس کی اصل حقیقت چار چیزیں ہیں. انبیاء علیہ السلام کی پیدائش سے قبل دنیا میں جو تبدیلیاں آیا کرتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کچھ چیزوں کا اظہار ہوا یہ ارحاق کہلاتا ہے. راس کہتے ہیں پتھر کو جو بنیاد میں رکھا جائے سنگ بنیاد. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تبدیلیاں کر کے بتلانا چاہتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام یہاں کرنے والے ہیں. تو جن لوگوں کی فطرت صحیح ہوتی ہے مشاہدہ ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ کائنات پر غور کرتے ہیں وہ کئی برس پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے متعلق کہا مشکات میں آتا ہے آپ نے فرمایا انا دعوت ربی ابراہیم میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں. وروی اللتی امی ہراہا اور میری والدہ نے میری پیدائش سے قبل ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایک روشنی اللہ نے دیا اور اس روشنی میں انہوں نے شام کے محلات کو دیکھا تھا. تو اسے آمنہ نے وہ جو خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعبیر میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 50 برس قبل یہ جو مکہ میں واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں اور پتھر پڑے ہیں ہاتھیوں پر وہ ہاتھی والے ابراہ وغیرہ جو آئے تھے یہ سب ارحافات ہیں. اور دوسری چیز وہ ہے استدراج. اور استدراج کا مطلب یہ ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اور ہم کبھی کبھی جھیل دے دیتے ہیں لوگوں کو اور اس نامعلوم مقام کی طرف وہ چلتے رہتے ہیں جس کی انہیں خبر نہیں ہوتی. وہ انگلی لہوں اور میں نے چھوڑ دیتا ہوں ان نقیدی مدین اور جب میں پکڑتا ہوں میری گرفت بڑی شدید. کافر انسان اس کے ہاتھ پر کبھی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بدعتی انسان کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. چرس اور بھنگ پینے والا شراب پینے والا ساری زندگی نماز روزے سے اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی اس کے پاس چلا جاتا ہے کہتا ہے جا تیرے یہاں تو بیٹا ہو جائے گا. کسی کو کہتا ہے رے کیا کر رہے ہو فلاں بات ایسے ہو جائے گی. یہ سب کی سب چیزیں جب کوئی آدمی باطل پر ہو اور باطل پہ ہونے کے باوجود وہ ایسی باتیں کرے اور جو بعد میں پوری بھی ہو جائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتی ہیں یا اولیاء کرام رحمہ اللہ سے ہوتی ہیں اس کے باطل کی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ استدراج میں مبتلا ہے. استدراج کا مطلب یہ کہ تدریجن خدا اسے جہنم کی طرف پھینک رہا ہے وہ اسی میں مست رہتا ہے اسے کیوں خبر ہوتی ہے یہ بھی ایک قصہ ہے مگر خدا ڈھیل دے دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی اور وہ لکھ لینی چاہیے اتنا عمدہ جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا من وسع علیہ دنیاہ جس انسان پر اللہ دنیا میں انعامات کی بارش برسا دے اسے کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ پہنچے ولم یعلم انہ قد مکر بہ اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ نے اسے ڈھیل دے دیے تو ہوا مقدور نہ نقلے تو عقل سے پیدل چل رہا ہے عقل کا عادی عقل کا انتا. کبھی بھی زندگی میں بہت خوشیاں انعامات یہ سب چیزیں جب ہونے لگے اور نہ کوئی بیماری نہ تنگی نہ مصیبت نہ پریشانی نہ اللہ کے سامنے رونا نہ کوئی ایسا موقع آئے جب بے اختیار ہاتھ پھیلا دے اور آنکھیں برس پڑے اگر یہ نہ آئے ایسا موقع تو جان بوجھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ خدا نے ڈھیل دے دی ہو بھول گیا ہو اللہ سے. اسی لئے قرآن پاک میں آتا ہے نسل اللہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اتنے ذات میں ڈال دیتا ہوں کہ اپنی جان تک کو بھول جاتے ہیں خیال ہی نہیں رہتا اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک قوم پر مصیبتیں عذاب تکالیف پریشانیاں اس لیے بھیجی کہ لعلہم یتضرعون یہ ہمارے سامنے رو پڑے یہ گرائیں معافی مانگ لیں اور جب وہ نہیں روئے اور وہ اپنی پریشانیوں کا علاج کرتے رہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء تو ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کے انعامات کی بارش کر دی ان پہ پھر ہم بھی بھول گئے ہم نے کہا اور لے لو اور لے لو اور پھر یہاں تک کہ وہ کہنے لگے قد مس آباؤنا الضراء ہمارے باپ دادا کے زمانے میں حالات بڑے خراب تھے ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا عذاب آیا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو حیران ہکے بکے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور قطع عذاب للذین ظلموا ہم نے ان ظالموں کی جڑ اکھیڑ دی زمین سے کاٹ کر پھینک دی تو جس انسان پہ خدا کے انعامات ہوتے رہے اور کوئی موقع نہ آئے تنگی اور پریشانی کا اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے جو آدمی غم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے در حقیقت وہ شعور کی زندگی خوشیوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں وہ سطحی زندگی ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا دکھ اور غم بتاتے ہیں کہ زندگی میں کتنی گہرائی ہے پھر جا کر کہیں انسانیت سیکھتا تو اس لیے استدراج یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دے جو مرضی کرے حتیٰ کہ غیب کی باتیں اور تیسری چیز ہے کرامت کوئی آدمی صحیح اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو عقیدہ بھی صحیح ہو اور پھر کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو نارملی نہیں ہوا کرتی جس کی عالم اسباب میں آپ کوئی توجیہ نہیں کر سکتے محض اس کی عزت انعام کی وجہ سے خدا نے اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے کرامت ہے کرامت معنی بزرگی نبی کے علاوہ علیہ الصلوۃ والسلام کسی آدمی کا عقیدہ درست ہو اعمال درست ہو اور پھر کوئی اس سے ایسی چیز ہو جائے جیسے اس سے مریم کے ہاتھ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ ولادت عام روٹین کے مطابق نہیں تو یہ اس عورت پر اللہ کا انعام تھا یہ کرامت ہے جو اولیاء کرام میں ہوتی ہے اور چوتھی چیز ہے معجزہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تو یہ چاروں چیزیں در حقیقت اللہ کا فعل ہیں کسی انسان کا دخل نہیں کرامت میں وحی کا دخل نہیں ہوتا معجزے میں نبی کا دخل نہیں ہوتا علیہ السلام اور استدراج میں کافر کا کوئی اپنا دخل نہیں ہوتا اور ارحاسات میں بھی انبیاء علیہ السلام کا دخل نہیں ہوتا سارے فعل اللہ کے ہوتے ہیں محض کسی بندے کے ہاتھ پر ظاہر کیے جاتے ہیں آپ کو کوئی ایوارڈ ملے اور آپ اپنے کسی نائب کو بھیج دیجئے کہ میری طرف سے وصول کر لینا تو یہ اس نائب کی بھی عزت ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ یہ ہمارا ریپرزنٹیٹو ہے ہمارا نمائندہ ہے ہمیں اس پہ اعتبار بس اس طرح ہوتا ہے اور مچھلی کا معاملہ بھی یہی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سیاہ ہوتا ہوا وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو اور وہ چلتے رہے چلتے رہے اور مچھلی کیا ہوا اس موقع پہ اللہ کا حکم تھا وہ دسترخوان کھلا اور مچھلی جو تلی بھی تھی اس نے جب لگائی کودی اور وہ سمندر میں چلی گئی فتخذ سبیلہ فی البحر سربا اللہ فرماتے ہیں اس نے سرنگ بنا دی وہ سرنگ کا راستہ تھا وہ سرنگ کیوں بنی اس کی بھی حکمت آگے آتی اب دونوں بھول چکے تھے یوشع بن نون جو تھے ان کے ساتھ تو دیکھ رہے تھے اس واقعے کو حیران کہ یہ کیا ہو گیا اور انہوں نے دل میں سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اٹھیں تو پھر انہیں بتائیں گے کیونکہ انبیاء علیہ السلام جب سو جاتے تھے پھر کوئی انہیں اٹھاتا نہیں تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے خواب بھی وہی ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا اگر وہ سو رہے ہوتے تھے کوئی نہیں اٹھاتا تھا اس لیے کہ خدا معلوم کوئی خواب دیکھ رہے ہو در حقیقت وہی ہو تو وہی میں انہیں تنگ نہ کیا جائے کوئی ایسی چیز نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد مرتبہ وہی ہوئی ہے اور در حقیقت خواب کی بھی صورت تھی ایک آپ نے فرمایا میں نے آج خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں میں میں نے پانی ڈول نکالا ہے اور آپ نے فرمایا پھر میرے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے ڈول نکالا مگر وہ راہٹ اور جہاں وہ کھڑا تھا تھوڑا سا ہل گیا مگر اس نے صحیح طرح ڈول نکالا اور پھر اس کے بعد عبقریون ایسا آدمی آئے جو سپرمین عبقری اپنے زمانے کا ٹاپ کا آدمی جس کی مقابل مثال نہیں مل سکتی تھی آپ نے فرمایا وہ ایسا آدمی تھا جس نے کنویں بچی طرح کنویں سے ڈول نکالتے ہی چلا گیا پانی بہاتا چلا گیا اور آپ نے فرمایا اس کے بعد میں نے دیکھا جب یہ تیسرے آدمی نے ڈول چھوڑ دیا پھر رسی ٹوٹ گئی تو پوچھا گیا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے متعلق تو یہی دیکھا ہے اور میں نے دوسرا آدمی جو دیکھا تھا وہ تمہارے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تیسرا جو دیکھا تھا وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ اور میرا خیال ہے عمر کے بعد پھر فتنے پھیلیں گے اور وہی ہوا جو انہیں دکھایا گیا تھا اب یہ دونوں چلے فلما جاوزا اللہ فرماتے ہیں جب دونوں چلے قال لفتاہ تو انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا آتینا غذاءنا کھانا لا صبح کا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا اور پہنچی ہے اس سفر سے ہمیں بہت زیادہ مشقت دکھ اور تکلیف دونوں چل پڑے اتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں کوئی شکوا نہیں کچھ نہیں اور جہاں بچتی چلی گئی سمندر میں تھوڑا سا آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے بہت تھک گیا ہوں اس سفر میں یہ کیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس آدمی کا اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق جڑ جاتا ہے زندگی میں جب کسی فضول کام میں پڑتا ہے تو تھک جاتا ہے اکتا جاتی ہے دلیل حتیٰ کہ کوئی شریف آدمی آپ اسے کسی کام میں لگا دیجئے کچھ دن تو وہ کر لیتا ہے زیادہ نہیں چل سکتا کہتا ہے نہیں طبیعت اس میں لگتی اس لیے کہ وہ تباً ایسا ہوتا ہے کہ بیکار کاموں میں پڑھنا نہیں چاہتا اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے جب خدا کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو ان کی زندگی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہ فضول چیزوں میں نہیں پڑھتے اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ بیکار چیزوں سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں فضول کاموں میں حصہ نہیں لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء اذا ترك ما لا يعنی آدمی کا دین اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ زندگی میں فضول کاموں کو چھوڑ جس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے کیوں اس میں دخل دیا جائے لوگوں نے نماز روزہ سیکھا ہے دین سے اور اخلاقیات نہیں سیکھی کہنے کو اب یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن انسانی اخلاقیات پہ کتنا اثر پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب کہیں رہ رہے ہو اور تمہارے بھائی کا خط آ جائے تو کبھی اس کے خط کو کھول کے نہ دیکھو اور تم میں سے جو ایسا کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ایک مرتبہ اپنا منہ دے دے گا مت پڑھو کسی کے خط کیوں اس لیے کہ فضول بات ہے تمہارے کام کی نہیں محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت میں ایک مرتبہ تو اللہ اسے جہنم کی آگ میں اس کے چہرے کو ڈال کے نکال دے تاکہ اسے پتا چلے اس نے کیوں کسی کا خط بغیر اجازت کے پڑھا ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے سب چیزیں مسلمان ہے نا تو اپنے مقام کو نہیں پہچانتا کہ میں کس نازک مقام پہ آ گیا ہوں میرا اور کافر کا معاملہ یکساں نہیں رہا اللہ نے میرے ساتھ کچھ اور معاملات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو دیکھو ان چیزوں کو کبھی کلیتنے کی کوشش نہ کرو جن کے متعلق تمہیں اندازہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو تم سے مخفی رکھا ہے مطلب یہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے الماری کھول کے دیکھنے کی کہ اس نے کیا رکھا ہے کچھ بھی رکھا ہو اس سے کیا بحث منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ اس کی یہی ہے آگے آپ نے خود ہی ارشاد کرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایسے کرو گے تو تم اس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی فتنے میں ڈال دو گے مصیبت میں ڈال دو گے آزمائش میں پڑ جاؤ اس نے وہ کوئی چیز پتا نہیں کس مقصد کے لیے رکھی تھی میں نے دیکھا تو پتا نہیں کیا مقصد سمجھا بدگمانی مجھے شروع ہو گئی کہہ رہے صاحب میں نے تو وہاں دیکھا تھا ایک شراب کی خالی بوتل پڑی ہوئی تھی ارے اللہ کے بندے اس نے پتا نہیں کس کام کے لیے رکھی تھی کیا اس کا مقصد تھا میں اس بنیاد پر بدگمانی جو اس سے حرام تھی میں تو کبیرہ گناہ میں پڑ گیا نا اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دی تو فضول کاموں میں کیوں دخل دے کوئی وجہ نہیں تو اتنا سفر کیا ہے نہیں تھکے مگر ذرا سے چند قدم آگے جب چلے تو انہوں نے کہا بھی میں تو تھک گیا ہوں اور اللہ فرماتے ہیں قال لفتاہ اس نے اپنے نوجوان سے کہا اس لیے کہ جوانی جب تک رہتی ہے نا انسان میں قوت رہتی ہے طاقت رہتی ہے اور جوانی کے بعد جو زندگی آتی ہے بس پھر وہ امید سے پر ہونی چاہیے ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا. جب تک جوانی کی طاقت رہے اللہ کا ڈر رہنا چاہیے کہ گناہ میں نہ پڑ جائے, اور جب بال سفید ہونے لگے بڑھاپا آئے پھر امید اللہ سے لگ جانی چاہیے کہ جس اللہ نے اتنے دنوں اچھا رکھا ہے آئندہ بھی اچھا ہی کرے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہی لگتا ہے کہ وہ جوان تھے انہوں نے یہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے بتوں کو جو توڑا تو لوگوں نے کہا کہ فتن ایک نوجوان ہے جو قال لہو ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے, لوگ اسے ابراہیم ابراہیم کہتے ہیں, ذرا اس کو دیکھو اس نے تو نہیں یہ کام کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کو لے کر آئے ہیں لوگوں کے سامنے تو جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے سب سے پہلے وہ نوجوان ہی تھے. عمر رضی اللہ عنہ کیا 27 برس کے تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود 37 برس کے تھے, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سے بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ تو 18-20 سال کے لڑکے تھے. انس رضی اللہ عنہ اتنی احادیث جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 19 سال کے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ 26 برس کے تھے. تو جوانی میں آدمی طاقت ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, کام کر لیتا ہے. اقبال نے جو کہا نا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام, سخت کوشش سے ہے دل کے زندگانی اندر, سخت محنت اور جد و جہد سے زندگی کی تلخیاں شہد بن جاتی ہیں, مگر جوانی اپنی آگ میں خود جل جاتا ہے. وہ طور ہی ایسا ہے کہ اس میں جتنی عمدہ جوانی جتنی اچھی طاقتیں قوتیں انسان میں ہوتی ہیں اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس لیے خواہشات امنگیں عروج پر ہوتی ہیں نا, امنگ ہوتی ہے عروج پر, گناہ کی کشش بھی شدید ہوتی ہے. تو جتنی بڑی قربانی کرتے ہیں اس وقت اللہ کا اتنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم منو بہایا کم پہنا طرح سے متایا کم, اور عید کے موقع پہ اپنے جانوروں کو اچھی طرح پالو اور اچھی طرح ان کا خیال رکھنا, جتنا اچھا جانور ہوگا قیامت میں تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا. جتنا بڑھیا دمبا بکرا قربان کرے گا, جتنا صحت مند جانور ہوگا, جتنی صحت مند قربانی اتنی نیکی, جتنی صحت مند قربانی جوانی میں دے گا. ایک چیز سامنے آتی ہے ذبح کر لیتا ہے اپنے آپ کو صبح سے شام تک, کتنی مرتبہ اپنے آپ پہ چھری چلانی پڑتی ہے, ایک مرتبہ مر جانا کبھی کبھی کافی محسوس ہوتا ہے, کہتا ہے ایک ہی بار کیوں نہ مر جاؤں مگر ہر لمحے پہ مرنا, آج بھی کل بھی پرسوں بھی اور ایک ایک دن میں 10-10 بار, یہ اللہ کا قرب اسے دلاتا ہے. خدا کا قرب ایسے حاصل ہوتا ہے. کسی سے آپ کہیے کہ یہاں سے نیو یارک چلا جائے اور سارے راستے میں درود شریف پڑھتا رہے, بالکل ممکن ہے وہ کرتا رہے گا. اور کسی سے کہیے کہ یہاں سے پنسلوینیا چلا جائے اور اس سارے راستے میں اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے, شاید ہزاروں میں کوئی ایک ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ کے تقاضے کے سامنے اپنے آپ کو روکنا بڑی قربانی مانگتا ہے. اسی لیے لوگ اسلام کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں, عزت قربان نہیں کرتے. اس لیے کہ زندگی کا قربان کرنا تو ایک ہی بار ہوا اور اس کے نتیجے میں شہادت بھی اور اس کے نتیجے میں نام بھی, اور عزت کی قربانی وہ تو پھر اپنی شکست اپنے ہاتھوں تسلیم کرنا ہے. یہی مشکل مرحلہ ہے جہاں وقار کی قربانی ہوتی ہے نا, اور جہاں چوٹ پڑتی ہے اپنی انا پر, زد پڑتی ہے اپنی طبیعت پر. کافر ہے کوئی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو, اس موقع پر یہ چاہتا تو تھپڑ رسید کر سکتا تھا, مگر اپنے آپ پہ قابو پا کے اس سے اسے سمجھایا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, مجھے میں سمجھا نہیں پایا, دیکھیے بات یوں ہے یوں ہے. یہ جو اپنے وقار کی قربانی ہے یہ جان کی قربانی سے زیادہ سخت ہے. تو جوانی میں تو پھر وقار وہ تو غنا کا مسئلہ بن جاتا ہے, وہ تو کلین سٹیڈی ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. اور تو اللہ نے فرمایا اس سے اپنے نوجوان سے کہا کہ آپ انا بتا انا صبح کا کھانا لیا. عرب عام طور پہ جب بھی دیہات میں کھانا صبح کے وقت کھاتے ہیں نا 9-10 بجے کے قریب ایسے, تو عرب کھایا کرتے تھے, اب بھی شاید کھاتے ہوں گے, وہ 11-12 ایسے بس دوپہر سے پہلے پہلے, اور وہ کھا کے بھی تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے, اور عشاء کا رات کا کھانا نماز سے پہلے کھا لیتے تھے. اس لیے کہ عشاء کے بعد سونا ہوتا تھا, اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ وہ گشت کرتے تھے اور کہیں آواز سنتے تھے لوگوں کی تو وہ درے سے بھی کبھی پٹائی کرتے تھے, اور کہتے تھے عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ. ایک صاحب کہتے ہیں
कि मैं अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था गप्पे लगा रहा था तो उस उमर रजी अल्लाह अन्हु हमारे पास से गुजरे तो मुझसे कहने लगे बेटे सो जाओ लाल्ला तुज़कु बिल सला मुमकिन है रात लंबी है तेरी नींद पूरी हो जाए और आखिरी पहर में तू उठ के अल्लाह के सामने दुआ मांग सके रात के आखिरी पहर में खुदा उठने की तुझे तौफीक दे दे सो जाओ जल्दी सो जाओ मुहावरा भी अरबों में कि जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ और जब रात का खाना खाओ तो थोड़ी देर के लिए चलो ताकि तुम्हारी सेहत बरकरार रहे तो उन्होंने कहा वो खाना लाओ इस सफर से बहुत थक गए हैं वो बगैर मकसद के चंद कदम चले और थकन महसूस हुई काला रईता उस नौजवान ने कहा यूशा बिन नून रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने कहा रईता इज़ अवैना इला सखरती आपने गौर नहीं फरमाया जब हम उस चट्टान के पास रुके थे फइन्नी नसीतुल हूत तो मैं मछली का किस्सा जिक्र करना भूल गया फमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़्कुरहु और मुझे तो बस शैतान ने बुला दिया कि मैं उसकी बात आपके सामने बयान करता वस्तफ़ज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा उस मछली ने तो समुंदर में अपना रास्ता बनाया बड़ा अजीब अब खाने के मामले में वो जवाब दे रहे हैं और कहते हैं हजरत जो चट्टान के पास रुके थे मैं तो किस्सा जिक्र करना भूल गए और ये हो जाता है भूल जाता है इंसान और ये भूल जाना ये खुदा का बड़ा इनाम अल्लाह का ऐसा बड़ा इनाम है कि क्या कहने ये अल्लाह के इनाम के भूल जाता है ना आदमी कितनी अच्छी बात है ऐसे ऐसे हवादिस जिंदगी में गम आते हैं कि आदमी हाथ पांव छोड़ देता है कि बस मैं मर जाऊं क्या हो जाएगा साल बाद भूल जाता है कोई बात हुई भी थी नहीं हुई थी अगर ना भूलने वाली ये चीज अल्लाह ने रखी होती तो फिर क्या होता फिर जिंदगी अजाब ना बन जाती पॉजिटिव साइड होनी चाहिए सोचने का अंदाज हमेशा मुस्बत हो तो मुस्बत सोच बुरे से बुरे